تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك مبتدا ہے اور اس سے بدل ہے حجتنا. یہ جو دلائل بیان کی ہے نا کہ ستارے کا غائب ہو جانا, چاند کا غائب ہو جانا, سورج کا غروب ہو جانا, اس کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرنا, یہ سب ہماری دلیلیں ہیں جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے حجت پکڑی اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کے ایک ہونے پر. یعنی بت پرستی اور ستارہ پرستی باطل, اور ستارے جو آسمانوں میں ٹک نہیں سکتے وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں. جو کچھ حوادث اور تغیر جن کے اندر ہوتا رہتا ہو وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں. تو اس پورے نظام کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے ان ستاروں اور چاند اور سورج کے علاوہ. اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا. من افول الکوکبی, ستاروں کے ڈوب جانے سے, وما بعده, ستارے کے بعد چاند ڈوبا, سورج ڈوبا, اور تل کا مبتدا کی خبر کیا. آتیناہا, جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی. دینے کا کیا مطلب؟ ارشدناہ لہا حجتن, کہ ہم نے اس کی طرف رہنمائی کی ابراہیم کی بطور دلیل کے اپنی قوم کے خلاف. چونکہ پوری قوم بشمولیت ابا بت پرست ستارہ پرست, اس لیے ان کے خلاف یہ زبردست دلیل آپ نے قائم کی اللہ کی رہنمائی سے. ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. یہ عام ہے, علم میں درجات بلند کرنا, حکمت میں درجات بلند کرنا, جنت میں درجات بلند کرنا, حجت اور استدلال میں درجات کو بلند کرنا, سب اس میں شامل ہے. نرفع درجات من نشاء. کہتے ہیں کہ اضافت کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ آیا یہ, ونرفع درجات من نشاء. یقیناً آپ کے رب ہر کام میں بڑے حکمت والے ہیں اور اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جب اللہ مخلوق کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو مخلوق کو ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا سزا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ, برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. چلو,
تل کا مبتدا ہے اور تل کا مبتدا ہے اور حجتنا حجتنا اس سے بدل ہے. وہ جس کو وہ دلائل جس کے ذریعے سے وہ دلائل جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پر دلیل پکڑے, یعنی چاند کا غروب بنا, اور جو اس کے بعد ہے, اور اس کی تل کا مبتدا کی خبر آتے نا ابراہیم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف رہنمائی کی بطور دلیل کے اپنی قوم پر. ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں. درجات یہ اضافت کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ ہے. درجات علم میں اور حکمت میں, بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں اور جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا بیٹے کا بیٹا پوتا عطا کیا. کُلًّا هَدَيْنَا, اسحاق اور یعقوب میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ہدایت دی یعنی نبوت عطا کی ہم نے. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہدایت کی دولت سے نوازا. نوح علیہ السلام کا زمانہ مقدم, ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے. معلوم ہوا باپ میں اگر کوئی شرافت اور کرامت کی چیز ہو تو اولاد کی نسبت بھی اس کی طرف ہوا کرتی ہے. تو نوح علیہ السلام اولو العزم نبی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اس کی نسبت آئی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. ذُرِّيَّتِهِ میں ہی ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام کو لینا زیادہ بہتر ہے. اگرچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نوح علیہ السلام کو قرار دیا, لیکن وہ بہت دور کا اشارہ مشار الیہ مرجع ہو جائے گا. اور ہم نے نوح کی اولاد میں یا ابراہیم کی اولاد میں داؤد اور سلیمان کو پیدا کیا. ابراہیمی نسل میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی ہے. داؤد ابا سلیمان بیٹے. وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. اور ایوب کو بھی ابراہیم کی نسل میں, یہ بھی انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہے. اور یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, یہ بھی اولاد ابراہیمی میں ہیں. اور موسیٰ اور ہارون یہ بھی بنی اسرائیل انبیاء ابراہیمی میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے. ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. عیس ابن اسحاق کی نسل میں حضرت ایوب علیہ السلام آتے. و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اور ابراہیمی اولاد میں حضرت زکریہ بھی ہے, حضرت یحییٰ بھی ہے, حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ذریتن بیٹی کی اولاد کو بھی شامل ہے, یعنی نواسے نواسی کو بھی اولاد میں شمار کیا جا سکتا ہے. وہ الیاس کون بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام, اور ہارون علیہ السلام کے بھتیجے الیاس علیہ السلام. ایسا کیوں لکھا لمبا علامہ سیوطی نے؟ ایسا ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بھتیجے الیاس علیہ السلام. ایسا لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں عینی بھائی نہیں ہیں, اخیافی بھائی ہے. اس لیے یہ عبارت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے بھتیجے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام. کل من الصالحین, سب کے سب نیکوکار لوگ تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام, اور اسی انہی کی نسل میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت یسع علیہ السلام. عوام کو بتلاؤ بھائی یہ نام, عوام کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ یسع بھی اللہ کے کسی نبی کا نام ہے. ہم گئے حضرت یسع علیہ السلام کے مزار پر, تو میرے ساتھ 10-12 آدمی تھے ساتھ میں یہاں کے. وہ کہتے ہیں یہ کیا نیا نام عیسیٰ. میں نے کہا عیسیٰ نہیں یسع, یہ بھی ایک نیا نام ہے. کتنی دیر تو ان کو یاد کرانے میں لگی, نام یاد کرانے میں. تو الیسع الف لام زائدہ ہے. ویونس ولوطا, اور حضرت یونس ابن متا, وہ بھی اللہ کے نبی, وہ مچھلی والے. اور حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारान, हारान के बेटे लूत, लूत अलैहिस्सलाम भतीजे होते हैं। ये सब के सब जो है अंबिया अलैहिस्सलाम के खानदान है। यसा इब्न उख्तूब इब्न अजूज, ये इनका नसब नामा बयान किया गया है। ये सब अंबिया को सालिहिन क्यों कहा जाता है? सालिहिन में से कहने की वजह यह है कि सालेह वो है जो अल्लाह की तरफ से जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया हो वो करे, जिन कामों से बचने का हुक्म दिया गया हो उससे बचे, वो है सालिहीन। और तमाम अंबिया में ये सब सिफत थी। वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, और उनमें से हर एक को हमने तमाम आलम वालों पर फजीलत दी नबुवत के जरिए से, सबको नबुवत दी अल्लाह ने। वमिन आबाइहिम व दुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम, और उनके आबा अजदाद में से, उनकी औलाद में से और उनके भाई में से, भाइयों में से। इसका ताल्लुक है कुल्लन पर या नूह अलैहि सलाम पर, और मिन तबईजिया है वमिन आबाइहिम की, इसलिए कि बास की औलाद ही नहीं थी। देखो इन अंबिया में बास की कोई औलाद नहीं थी। बहुत से अंबिया ला वलद रहे दुनिया के अंदर, और बाज अंबिया अलैहिस्सलाम की काफिर औलाद थी, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद काफिर, वो कनान वो काफिर। इसीलिए यूं कहा जाएगा के तबईज कि ये सब आबा इख्वान जुर्रियत ये सब रिश्ते उनके दरमियान खानदानी है। वजतबैनाहुम, हमने उनको चुन लिया दीन के वास्ते। वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और हमने उनको सीधे रास्ते के ऊपर चलाया। देखो इसहाक और इस्माइल दोनों सगे भाई, वही खवानी है। दाऊद और सुलेमान बाप बेटे, आबाहिम वजुरियातिहिम, और इब्राहिम इसहाक इस्माइल, ये भी औलाद बाप वजुरियातिहिम, और नूह सबके बाप, यूसुफ के अब्बा याकूब, मूसा और हारून सगे भाई, इसीलिए हो गया ने मिन व मिन आबाइहिम व दुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम। इस तरह रिश्ते हो गए, कहीं भाई भाई के, कहीं बाप बेटे के, कहीं बेटा बाप के, ये रिश्ते हो गए। वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, और मैं हमने उन सब को सीधे रास्ते की हिदायत दी। जी
हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब दी, याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक के बेटे, हमने दोनों को हिदायत दी, और नूह अलैहिस्सलाम को भी हिदायत दी। नूह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले, और उनके औलाद और नूह के औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और इसी तरह हम जैसा कि हमने उनको बदला दिया, नेकी करने वालों को बदला देते हैं, और जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम को और ईसा इब्ने मरियम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा किया। ये इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ ज़ुर्रियत बिन की औलाद को, बेटी की औलाद को भी शामिल है,
और से नवासियों को भी जी।
और इलियास अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे, हारून अलैहिस्सलाम के भतीजे, और वो सब अच्छे लोगों में से थे। और इस्माइल
क्या हारून ला हारान,
और इस्माइल इब्ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और यसाक अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हारान के भतीजे हैं, और हमने बेटे हैं, और हमने उनमें से हर एक को जहाँ वालों को नबूवत के जरिए से फजीलत दी, और उनके उनके आबा में से बाज को, और उनके जुर्रिया उनके औलाद में से बाज को, उनके भाइयों में से बाज को, इसका कुल्लन पर या नूहन पर है। और मिन तबीज के लिए इसलिए कि उनमें से बाज की कोई औलाद नहीं, और उनमें से बाज की औलाद काफिर थी और हमने उनको चुना और हमने उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी।
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده, یہ جو دین اسلام کی ہدایت ان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے, توحید دین اسلام, اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں. ہدایت کو قبول کرنا یہ عام نہیں ہے, جن کو اللہ چاہتے ہیں انہی کو قبولیت کی توفیق ہوتی ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بالفرض اگر یہ انبیاء اور ان کے گھرانے کے لوگ بھی شرک کریں تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے. خانواد نبوت سے تعلق رکھنے کے باوجود شرک کریں تو اعمال ضائع, تو پھر دوسروں کو تو کیا کہنا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ, انہی لوگوں کو ہم نے کتاب دی, بمعنی کتب, چونکہ انبیاء علیہ السلام کو کہیں کہیں صحیفے بھی ملے نا, ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم, کئی صحیفے ملے موسیٰ علیہ السلام کو, بھی بہت سے صحیفے ملے ادریس علیہ السلام کو بھی ملے, اس لیے کتاب کو کتب کے معنی میں لو, اور جمعی کتاب بھی ہو گئی. والحکم, حکمت بھی دی ہم نے, نبوت اور پیغمبری بھی دی. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا, اگر انکار کرے ان تینوں کا, کتاب حکمت اور نبوت کا, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, اگر یہ مکہ والے ان کا انکار کرے, کتابوں کو نہ مانے, نبوت کو نہ مانے, اللہ کے احکام اور حکمت کو نہ مانے, تو ہم نے اس کے لیے حوالے کیا ہے ایک ایسی قوم کو جو اس کا انکار کریں گے نہیں. یعنی اگر یہ مکہ کے کافر لوگ نہ مانے, قریشی حضور کے خاندان کے لوگ, لیکن وہ نہیں مانتے نبی کو, قرآن کو, آخری شریعت کو نہیں مانے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو مقرر کیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں گے. کون سی قوم کا؟ یہ مہاجرین اور انصار کی فضیلت ہے. کفر کریں گے یہ مکہ والے تو وبال ان پر آئے گا, اور یہ مہاجرین اور انصار مراد ہے کہ اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا حضور کی مدد کے لیے, ایمان کے لیے, آسمانی کتاب پر عمل کرنے کے لیے, اور ایسے جمے ایسے جمے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکا, ایسے وہ جم گئے. لیسو بہا بکافرین, وہ کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, سب کو اللہ نے صحیح راہ پر کر دیا. سو ان کے راستے کی اقتداء کرو. اقتدی, یہ واحد کا صیغہ امر کا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان انبیاء علیہ الصلات والسلام کے راستے کی اقتداء کرو. دیکھو, ان انبیاء کے راستے کی اقتداء کرو کیا مطلب؟ نمبر ایک, یہ انبیاء بھی طریقہ توحید پر تھے, آپ کو بھی طریقہ توحید پر قائم رہنا ہے. نمبر دو, ان انبیاء نے اشاعت دین کے لیے صبر کیا, آپ کو بھی صبر میں ان کی اقتداء کرنا ہے. نمبر تین, انبیاء کی ہدایت کی تقلید, انبیاء کی ہدایت کی تقلید ان کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے, انبیاء کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ نمبر چار، اصول دین میں اقتداء مراد ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول دین ایک، یہ اقتدی کا مطلب ہائے سکتا کے ساتھ، وقف میں بھی وصل میں بھی۔ اس آیت سے بعض مفسرین نے استدلال کیا، کیا استدلال کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ استدلال کیا۔ کیسے؟ کہ تمام انبیاء کا تذکرہ ہوا، پھر ان کی ہدایت اور کتاب کا تذکرہ ہوا، پھر حضور کو ان کے طریقے کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ کیا مطلب؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو متفرق طور پر اوصاف، خوبیاں، کمالات تھی، وہ تمام نچڑ کے حضور میں آ کے جمع ہو گئی، اسی لیے تمام انبیاء کے اندر افضل ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی ایذاؤں کو برداشت کیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے سخی تھے، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام نے آزمائشوں پر صبر کیا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے نعمتوں پر شکر ادا کیا، حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں صبر کرتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمبے زمانے تک صبر کیا، پھر مصر کی حکومت ملی تو شکر کیا، موسیٰ علیہ السلام شریعت ظاہرہ والے تھے، حضرت زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام زاہد فی الدنیا تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، گویا ان تمام انبیاء نے جو کچھ خوبیاں کی اللہ نے ان کو دی تھی، وہ سب حضور میں آ کے جمع ہو گئے، فبی خدا و مقتدی، اس لیے حضور سب سے افضل ہو گئے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری، اور ایک قرات کے اندر حمزہ کا حذف بھی، ہا کا حذف بھی ہے وصل کی حالت میں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ مکہ والوں کو کہو کہ میں اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے اوپر تم سے بدلہ نہیں مانگتا ہوں، تو نہیں ہی مجھے بدلہ دو، ایسا میں نہیں چاہتا، میرا تم کو قرآن سکھانا محض اللہ کے لیے ہے، میرا تم کو قرآن سکھانا محض اللہ کے واسطے، کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے بھائی قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، لیکن اس پر بدلہ مت لو لوگوں سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ مولوی لوگ جو پگال لیتے ہیں وہ وقت کی عوض میں لیتے ہیں، قرآن پڑھانے کی عوض میں نہیں لیتے ہیں، قرآن کا عوض ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی اگر نہیں لے تو افضل۔ ان ہو الا ذکرا للعالمین، یہ قرآن تو تمام عالموں والوں کے لیے نصیحت ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ قرآن نصیحت۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ دین جس کی طرف اللہ کی ہدایت کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اگر بالفرض انہوں نے شرک کیا تو جو کچھ انہوں عمل کیے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کتابیں دی گئی اور حکمت،
یہ ہے نا ذکر للعالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کی طرف اشارہ ہے، عمومی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ جی
اور حکمت
کیا؟ قیامت تک حضور ہی کی نبوت دنیا میں قائم رہے گی۔ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، مالی ابن الصیف ایک یہودی سرگنے کا نام ہے. وہ اور دوسرے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے میں گلو کر ڈالا, قرآن کا انکار کرنے میں مبالغہ کر ڈالا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ غلط بولتے ہو, اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے, آپ نبی نہیں ہو, قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان کی سورت تو مکی ہے اور یہود کے ساتھ سابقہ تو بڑا مدنی زندگی میں, اس لیے یہود کیسے شان نزول ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں شروع میں بتلا دیا تھا 6 آیت مستثنا ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی تھی وما قدر اللہ. بھی دوسرا جواب, جو لوگ پوری سورت مکی مانتے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ یہودیوں کا اور مکہ کے مشرکوں کا تعلق تھا. یہودی لوگ اپنے اشکالات حضور تک پہنچانے میں مکہ والوں کو اپنا ایجنٹ بنا کے رکھتے تھے, دلالی, جیسے میڈیا دلالی کرتا ہے اس طریقے سے. تو یہ اصل اشکال ہوتے تھے یہود مدینہ کے, اور وہاں سے وہ اشکال آتا تھا مکہ والوں کو, اور مکہ والے آ کے حضور کو کہتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا, وقد خاصموہ فی القرآن, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے بارے میں رد و قدا کیا. کیا رد و قدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. دیکھو نہیں عداوت کیسی چیز ہوتی کہ انسان عداوت میں کیسا اندھا بن جاتا ہے. حضور سے عداوت, قرآن سے عداوت, تو حضور اور قرآن کی عداوت میں کیسا جملہ کہہ ڈالا کہ اللہ نے آج تک کوئی چیز دنیا میں نازل ہی نہیں کی. تو یہودیوں کو بولتے شرم نہیں آتی, سیدھا اس کا اشکال تو تورات پر جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ جا رہا ہے, اتنے تو عقل کے بٹھے ہو کہ ہمارا اشکال خود ہماری شریعت پر, دین پر, ہماری کتاب پر آ رہا ہے, وہ بھی نہیں سوچتے. اسی لیے کہا کہ کہو ان یہودیوں کو کس نے وہ کتاب اتاری تھی جو کتاب لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تم ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری, کوئی چیز نہیں اتاری, کوئی وحی نہیں اتاری, تو موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے اتاری؟ بولو, وہ کتاب تورات سراپا نور تھی, لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. تجعلونہ قراطیس, یا اور تا دونوں قرات ہے دونوں تینوں جگہوں کے اوپر, تبدونہا اور وتخفونا, تینوں جگہ یا تا دونوں قرات ہے. تم نے اس کتاب کو ورق ورق متفرق الگ الگ دفتروں میں کر رکھا تھا, تم نے اس کتاب کو الگ الگ ورق ورق متفرق دفتروں میں کر رکھا تھا. کیا مطلب بھائی؟ دو مطلب سمجھو یہاں. نمبر ایک, ذہنی طور پر تورات کے مضامین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ذہنی طور پر تورات کے مضامین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا, جیسا موقع ویسے مضامین بیان کر دینے کے, جامعیت نہیں, الگ الگ. جیسے اس کی مثال لو, اس امت کے اندر جس کو بھی جو ہے تعلق ہوگا دعوت سے, تبلیغ سے, تو قرآن کی وہی تمام آیتیں اس کے ذہن میں رہے گی جو دعوت و تبلیغ کے متعلق ہے, باقی سب آیتوں سے صرف نظر. اب جہاں کہیں موقع ملے گا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, بدھ ہوا کہ اثر نہیں ہوئی, تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان کو نیند میں سے بھی کوئی اٹھاوے تو بھی یہی آیت پڑھے ہوا, حالانکہ حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ آیت پڑھتے تھے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اب جس کا تعلق خانقاہ سے ہوگا اس کو جو بھی دیکھو تو جب بھی اس کو کہو ذکر کی آیت ہی پڑھیں گے، وہ ذکر تسبیح وغیرہ کے بارے میں جو آیت ہے اذکر اللہ قیاما وقعودا وہی پڑھیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان کے ذہن میں وہی ہے، باقی سب سے صرف نظر. اور آپ ہو تو جب بھی کھڑے ہوں گے یرفع اللہ الذین منکم والذین اوتوا العلم درجات، اپنے فضائل علم کے بیان کرو گے. تو دیکھو ایک طرح کی تورات کی آیتیں تورات کے مضامین کو ذہنی طور پر انہوں نے مرتب کر رکھا تھا. کوئی مجاہد ہوگا قتال کرنے والا ہوگا تو جہاد کی آیتیں اس کے ذہن میں، یہ ہیں تورات کے حاملین کی ایک ترتیب، کنہوں نے تورات کی آیتوں کو مضامین کو ذہنی طور پر متعین کر لیا تھا، مختلف حصوں میں بانٹ لیا تھا اور دوسری چیزوں سے وہ صرف نظر کرتے تھے. حالانکہ جن اکابروں کی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی وہ جامع تھے، ایک طرف میدان جہاد میں تھے تو دوسری طرف خانقاہ میں تھے، تیسری طرف جو ہے تبلیغ میں تھے، چوتھی طرف علم کے بھی امام تھے. اور یہ جو امت میں فرقہ بندی آئی الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یہ وہ لوگ آئے کہ بس ایک ہی طرح کے اندر گلو دوسری طرف سے توجہ ختم. یہ حال تھا اہل کتاب کا تورات کے بارے میں. دوسرا مطلب تورات جو مکتوب شکل میں ہوتی، قراتیس کا دوسرا مطلب مکتوب شکل میں تورات، تو اس کے اوراق کے الگ الگ حصے انہوں نے بانٹ رکھے تھے، موقع محل کے اعتبار سے وہ حصہ نکال کر کام لیتے تھے، جیسا موقع جیسا محل جیسے حالات اس کے حساب سے وہ نکال کے کام لیتے تھے. یعنی پورا قرآن نہیں پڑھنا، اپنے مطلب کی آیتیں پڑھنا، الگ الگ ٹکڑے کر ڈالے تھے تورات کی تختیوں میں. یہ ہیں تجعلونہ قراطیس تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، یعنی جتنا پسند ہو ظاہر کرنا اتنا ظاہر کرتے ہو اپنے مطلب کی باتیں. کوئی پوچھے کہ مولانا آج اتنی بھائی سنت پہ ذرا جمعہ میں بیان کر دو نا، تو اپنے کو بیان کر دینے کا، میٹھا کھانا سنت، دعوت قبول کرنا سنت، بال بڑے رکھنا سنت، سفید کپڑا پہننا سنت، عطر سنت، اپنے مطلب کی جو پسندیدہ سنتیں ہیں وہ سب بیان کر ڈالنے کی. یہ کام تھا ان اہل کتاب علماء کا. تبدونہا اپنی پسند کی باتیں ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا اور بہت ساری باتیں وہ لوگ چھپاتے تھے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو تورات میں بیان کیے گئے تھے. تہجد کی فضیلت مولوی بیان نہیں کرے گا کیونکہ لوگ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب فجر میں نہیں آتے ہیں، اس لیے مولوی صاحب کہاں سے تہجد کی فضیلت بیان کرے. وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، ارے یہود تم کو قرآن کے اندر وہ باتیں سکھلائی گئی جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادے بھی جانتے نہیں تھے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن کے اندر سکھلائی، تورات میں بھی یہ باتیں تمہارے علم میں بھی نہیں آئی تھی. ببیانی ملتبس علیکم واختلفتم فی، ان چیزوں کی اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی جو تمہارے اوپر ملتبس ہو گئی اور اختلاف ہو گیا، یعنی بہت ساری باتوں میں تمہیں اختلاف التباس ہو گیا تھا، وہ باتیں اللہ نے قرآن میں ظاہر کر کے بیان کر دی. خود عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ 600 سال سے الجھن کا چل رہا تھا نا کہ عیسیٰ کا کیا ہوا، اس لیے کہ اگر اندر سے جس کو پکڑ لا کے مار ڈالا وہ اگر عیسیٰ ہے تو تیتانوس کہاں گیا، اور وہ تیتانوس ہے تو عیسیٰ کہاں گئے. یہ مسئلہ 600 سال التباس اور الجھن میں رہا، قرآن نے آ کر اس کی وضاحت فرمائی. ایسے بہت سارے امور تھے کہ جس میں بنو اسرائیل التباس شک میں پڑے ہوئے تھے، قرآن نے آ کے وضاحت کی. قول اللہ، یعنی اللہ تعالی ہی نے، اس کا تعلق من انزل کے ساتھ ہے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو جواب میں کہو اللہ ہی نے اتاری، یعنی جب اللہ ہی نے تورات اتاری تھی تو اللہ ہی نے آخری نبی پر آخری کتاب قرآن بھی اتارا. اگر وہ نہیں بولے، چونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، تو پھر یہی جواب رہے گا اللہ ہی نے. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، پھر ان یہودیوں کو چھوڑ دو، اپنی باطل بحثوں کے اندر وہ پڑے رہنے دو ان کو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ قرآن آخری کتاب ہم نے اس کو برکت والا بنا کے اتارا، بہت سے فائدوں پر مشتمل برکت والا بنا کر ہم نے اس کو اتارا، اور یہ قرآن تصدیق کرتی ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی. یہ قرآن ان آسمانی کتابوں کو سچا بتلاتی ہے جو اس قرآن سے پہلے تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یا اور تا دونوں قرات ہے، ماں قبل پر عطف ہوگا، یعنی ہم نے اس قرآن کو اتارا، برکت کی کتاب ہے، سچائی کی کتاب ہے، اور اس قرآن اور اگلی کتابوں کو سچا بتانے والی کتاب ہے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ڈراؤ ام القرا اور اس کے ارد گرد والوں کو. مکہ کا لقب ہے ام القرا، تمام بستیوں کی اصل اور جڑ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے زمین پیدا فرمائی تو سب سے پہلے کعبہ کی زمین پیدا فرمائی، پھر اسی کو پھیلا کر کے کائنات کی زمین بنائی، اس لیے وہ زمین اور بستیوں کی اصل اور جڑ ہوئی ام القرا. دوسری بات یہ ہے کہ وہیں جا کر تمہارا عالمی ہر سال اجتماع ہوتا ہے حج میں، اسی لیے وہ ام القرا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہی تمہارا قبلہ ہے، اسی لیے وہی ام القرا ہے. تو مکہ المکرمہ کی صفت بیان کی گئی ام القرا ومن حولہا، اور مکہ کے اطراف والے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات اپنی بستی سے ہوئی، لتنذر ام القرا. اب لوگ مقامی کام کرتے نہیں نا، باہر بہت جاتے ہیں، اصل کام ہے مقامی کام، وہ کرو بھی. لتنذر ام القرا جہاں سے شروعات ہوئی تھی، ومن حولہا اپنے اطراف میں، اپنے محلے کا گشت، دوسری بستی کا گشت وہ کوئی کرتا نہیں، ومن حولہا. تو لتنذر ام القرا ومن حولہا، تو پہلے اپنی بستی اور ساتھ میں اطراف کی بستی، وہاں دین پہنچانے کا. وسائر الناس، پھر ہے علاقہ الناس بشیرا و نذیرا. والذین یؤمنون بالآخرة، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یؤمنون بی، والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بی، اور جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن اور آخری نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نماز کی پوری دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اگر ایمان نہیں لائے، نماز کو قائم نہیں کیا، تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے ان کو، اس لیے وہ لوگ پوری پابندی سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جی،
اور یہود نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تو اس طرح قدر نہیں کی، یعنی جس طرح اس کا عظمت بجا لانی چاہیے تو اس طرح اس کو بجا نہیں لائے، یعنی جس طرح اس کے مارے پر
پوری دنیا کے اندر مکہ ہے نے وسط میں، ام القرا وسط دنیا کا، مکہ المکرمہ، اسی لیے پوری دنیا کا اوقات کا نظام مکہ ہی سے ہونا چاہیے. یہ جو سب اوقات کی گڑبڑیاں ہیں نا، وہ اس لیے کہ مکہ سے ہٹا کر زبردستی دوسری جگہ لے لیا گیا، اس لیے گڑبڑ ہے اوقات میں. اگر مکہ کو عالمی اوقات کا سینٹر بنا دے تو گڑبڑیاں ختم ہو جائے، کیونکہ وہ وسط میں ہے، وہی سے صحیح معنی میں کنٹرول ہو سکتا ہے. جی،
جس طرح اس کے معرفت کا خدا کرنا چاہیے تو اس طرح
ابھی گرین ویچ ہے، ग्रीनविच एक शहर का नाम है, वो उन्होंने आलमी औकात का सेंटर बनाया है। कभी बीबीसी लंदन पर खबरें सुने तो वो लोग पहले वो सुनाते हैं, ग्रीनविच के मयारी वक्त के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इतने बजे, बांग्लादेश में इतने बजे, इंडिया में इतने बजे, यानी जिस जबान में वो लोग नशर करते हैं उस जबान के लोग जहाँ होते हैं उसके तस्करे के हिसाब से वो औकात बोलते हैं। ग्रीनविच लंदन के करीब एक शहर है जी,
यानी जिस तरह उसकी मारिफत का हक अदा करना चाहिए उस तरह उसकी मारिफत नहीं थी, जबकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया दरा हाल है कि उन्होंने कुरान में मुखासमत की कि अल्लाह ताला ने कोई चीज किसी बच्चे पर नहीं उतारी।
पूरा दिन लगता है उसको देखने में, मरतबा ईद पर मैं था तो कहने लगे कहाँ जाएंगे, मैंने कहा चलो ग्रीनविच देख ले कैसे लोग आलमी औकात के निजाम को कंट्रोल करते हैं जी।
आप उनसे कह दीजिए कि कौन है वो जिसने वो किताब उतारी जिसको मूसा लेकर आए, जिसकी कहते जैसे कि वो नूर है और हिदायत है लोगों के लिए, उन लोगों ने उस किताब को मुख्तलिफ दफाते में टुकड़े टुकड़े कर दिया और जो चीज वो पसंद करते थे उसको जाहिर करते थे और उनमें से बहुत सी चीजों को छुपा देते थे, उसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात भी है। और
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء شان نزول مسيلمة كذاب اور اسود عنسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دو جھوٹے مدعیان نبوت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھا پھر بھی نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، یا یوں کہا کہ میرے اوپر اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں آتی، جیسے کہ مزدلفہ پنجاب نے کہا اس طریقے سے نزلت کی مزدلفہ الکذاب، مزدلفہ جھوٹا اس کے بارے میں نازل ہوئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو قاصد بھی بھیجے تھے حضور کے پاس باقاعدہ تحریر لے کر کے، لمبا چوڑا خط ہے، ہاں ابھی ایک نئی کتاب آ رہی ہے جو ششمائی کے زمانے میں اس کی فائنل چل رہی تھی، وہ قیامت کی علامت ہے، اس میں وہ پورا واقعہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ مسیلمہ کے دو قاصد حضور کے پاس آئے تھے تو حضور نے ان کو پوچھا دونوں کو کہ تم مسیلمہ کو نبی مانتے ہو، کہاں مانتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا یہ سفارت کے اعتبار سے غلط نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو مروا ڈالتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو ماننے والوں کی سزا قتل ہے، ثابت ہو گیا اس روایت سے۔ اور اسی وقت سے دنیا میں یہ قانون چلا کہ سفیروں کو نہیں مارنے کا، جو کسی کے سفیر بن کے آوے، ایمبیسیڈر بن کے آوے، کونسلیٹ جنرل بن کر کے آوے، الچی بن کر آوے، ان کو نہیں مارنے کا۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، میرے دونوں ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، حضور کو پسند نہیں تھے ہاتھ میں سونے کے کنگن، تو حضور کو بہت گرانی ہوئی تو حضور نے دونوں کو پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ دو جھوٹے مدعیان نبوت جو میری حیات میں ہوں گے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، یہ دونوں مراد ہے اس کے اندر۔ اسود عنسی کو ذل حمار بھی کہتے ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کی وفات مقدس سے دو دن پہلے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. حضور نے فرمایا کہ فاز فیروز, فیروز دہلوی کامیاب ہو گئے, اسود انسی کو قتل کیا اس کی برکت سے, اور مسیلمہ کو مارا انہوں نے حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کی بہت آرزو تھی کہ میں نے اسلام کے بڑے آدمی کو شہید کیا تو میں اب دشمنوں سے کسی بڑے آدمی کو ماروں. تو پھر وہ جنگ بنی حنیفہ میں شامل ہوئے حضرت واشی بن حرب, اور مسیلمہ کو مارنے میں وہ پیش پیش رہے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور وہ بھی بڑا ظالم جو یوں کہے کہ میں بھی ایسی بات اتروا کے لے آتا ہوں جیسی اللہ نے اتاری. جو اللہ نے اتاری ایسی میں بھی اتروا سکتا ہوں, یعنی یہ وہی تو میں بھی بنا سکتا ہوں. الفیل ملفیل وما دراک ملفیل لہو ذنب طویل وخرطوم وبیل, ایک شیعہ نے ایران میں ایسی بنائی تھی وہی. اب یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا, یہ کاتبین وحی میں سے تھے. اب ہوا کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ والی حضور نے لکھوائی, خلقن آخر تک لکھوایا حضور نے, اس کی زبان سے بے اختیار نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَحَسَنُ الْخَالِقِينَ. حضور نے کہا اسی طرح اترا ہے لکھ دے. چونکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ کی قدرت کے عجائبات کا بیان ہے, برابر. اب وہ عجائبات قدرت سن کر کے کوئی بھی آدمی بے اختیار کہے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین, اور وہ عربی النسل, اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا. حضور نے کہا ایسا ہی نازل ہوا ہے لکھو. بس نعوذ باللہ یہ مرتد ہو گیا. کیسے مرتد ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے تو ان پر جیسی وحی آتی ہے میرے پر بھی آتی ہے. دیکھ لیا فتح بارک اللہ واسن الخالقین, جیسا میں نے کہا ایسا حضور نے لکھوایا, اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو جیسا میں کہتا ہوں ایسا وہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا میں کہتا ہوں. مکہ بھگ ہے, اس لیے بہت سو کو بڑوں کی تعریف عزم نہیں ہوتی ہے, اس لیے ہر ایک چھوٹے کے بس میں ہے نہیں کہ بڑے تعریف کرے اور عزم کرے. بعض مرتبہ بعض طلبہ اچھا پڑھتے تو تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بد ہضمی نہ ہو جائے, جیسے عبداللہ بن سرا کو ہوئی اس طریقے سے. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو یوں کہے کہ میں بھی اسی طرح کلام اتار سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا, یہ مذاق اڑانے والے ہیں. یہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم چاہے تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. جی,
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بہتان باندھی, نبوت کا دعویٰ کر کے, حالانکہ نبی نہیں تھا. یا یہ کہ اس نے کہا کہ مجھ پر بھی ایسی ہوئی اتر دی جو یہاں کے